الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعدا فلا يرى وقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنهينه حياة طيبة صلوات I would like to begin by extending the condolences to the family, the Jafri family as well as the Baqiri family. It's not an easy majlis to address. But when Maulana Baqiri Sahib asked me, I couldn't say no by looking at his condition. May Allah subhanahu wa ta'ala give him sabr and patience. We've gathered to mourn in this Sayyid Majlis of somebody whom I used to just call Asad. But it's difficult to say Marhum Sayyid Asad Jafar. An alim who in a short time has left a large footprint on the children, the youths, and the members of our community. His sudden death in the late 40s has shocked everyone in the community. Normally in Sayyid Majlis, we keep things very short. It's more about Isale Sawab. But looking at this majlis, I thought maybe it's a point of reflection for us. The question which are being raised, what was the wisdom in Allah's decision? Why take somebody away when he was in the prime of his age, contributing towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? And I think it's a moment for us to reflect about it. And so I'll take some time. And inshallah, if that reflection brings about any goodness in any one of us, the ajr al-sawab will be go to the marhum. We need to ask this question. What defines a successful life? How do you measure a good life? A life which has been described in the Quran as hayatan tayyiba. Hayat, everybody understands. Tayyib also means good. So how do you measure a good life? Is it measured by the number of years that a person have lived? Does a long life automatically mean that a person had a good life, a successful life? A hayat tayyib? No. This is where we need to reflect on the phenomenon of death in the current situation. It's not the length of life which defines success and hayat tayyiba. A successful life is actually measured by the impact that a person leaves on the society. A person might live for 100 years, but he would not probably leave much of an impact on the society. Whereas somebody who has lived for 25 years, 30 years, 40 years would have a lasting impact on his community. And this is where we are to realize that Hayat al-Tayyibah, the criteria of a good life, a successful life, is not the quantity of the years, it is the quality of the life. Yes, in many, many du'as that we recite from our imams, and that is indeed, you know, the way we have been told, to pray for our long life. There is no denial to that. For example, a famous dua we have from our 6th and 7th Imam during the daily, you know, duas that we recite in the month of Ramadan at night time, there is a phrase, وَاجْعَلْ فِي مَا تَقْضِي وَتُقَدِّرْ أَن تُطِيلَ عُمْرِي. Dear Allah, in this blessed nights, whatever you decree for us, one of the things we ask, or Allah, prolong my life. However, we have to realize when we pray for a long life, it is not only for the number of years that we are talking about. It's a long life that we are asking from Allah subhanahu wa ta'ala for an opportunity to build our akhirah right in this dunya. You don't build the akhirah once you reach there. You build your akhirah right here. This is Darul Amal, and that is Darul Jaza. Once your chapter is closed, you can do nothing anymore. And so, yes, we have to pray for the long life, but we have to pray for a long life where we will be, you will have this opportunity to build our akhirah. And you can understand that even in the dua, a further elaboration of this theme than when we say an tutila umri, that Allah prolong my life. There is a famous dua in Sayyif al-Sajjadiyya from the fourth Imam, Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. Where this kind of dua comes again, but with a very beautiful explanation. وَعَمِّرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي. Oh Allah, give me a long life. Give me an umr. مَا كَانَ عُمْرِي بِضْلَةً فِي طَاعَتِكَ. Oh Allah, give me a long life as long as it is in the service of your obedience. And then you pray something, people would be afraid to read that. فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ. But oh Allah, if my long life is going to be a pasture ground for the shaitan, if my remaining years of life is going to be a fodder for the shaitan, a pasture for the shaitan, فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ. O Allah, take me away. Take me to yourself. قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. Before your dislike gets to me, or before your anger and wrath is directed towards me. So yes, long life is a good thing, but that's not the end of the story. It is the quality of life which counts. Salawat Parnaik Parhaal. In Surah Baqarah, there is another ayat where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the non-believers, mushrikeen, where he says, you know, some of them, لَوْ يَعْمُرُ أَلْفَ سَنَةٍ They even have this desire that they may live for 1,000 years. Allah says, even if we give them that long life will not be able to prevent them from the azab. So the point is not whether we have a long life or a short life. You must see how you are living your life. Are you building your akhirah, or you are becoming a fodder for the shaitan? If iman is there, if amal salih is there, if the correct belief is there, good deeds are there, then you have hayat tayyiba. And in this life, you will have hayat tayyiba, and in the akhirah, you will have the special reward from Allah subhanahu wa ta'ala. The way he says in that ayat, let me translate that. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى. This is surah number 16, ayat 97. That whoever does good deed, whether male or a female, provided that person is a mu'min, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. We will make them live a good life in this dunya. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ عَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And in the akhirah, we will give him the best of reward for their deeds. Salawat pranay kbala. Even hayat tayyiba has different levels. There could be a person who maintains his own iman and does the amal salih. At least he guarantees his own salvation in the hereafter. And his life will be considered to be hayat tayyib. But then there is somebody at a higher level, does not confine these issues just to himself. He leaves an impact on his family, on his children, by raising righteous children as his legacy. As Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Tahrim says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. O you who believe, rescue yourselves and your family from the fire of Jahannam. So that's a higher level of hayat tayyiba, that you are also taking care of your own family so that they go on the path of the salvation towards the akhirah. Then you have those who do not confine their impact only to the family circle. Rather, they also try to influence their circle of friends. This is where we talk about positive peer pressure. They are at a higher level as far as their hayat tayyiba is concerned. And finally, we have those who actually use their knowledge, their own righteousness, their behavior, their akhlaq, not only for themselves, not only for their family and children, not only for their relatives and friends, rather they try to leave a positive footprint on the community at large. And that is the highest level of hayat tayyiba. When we gather here to remember Asad Jafari, he did not only improve himself, but also strived hard as an orator and a teacher to guide and inspire people of all ages. You know, if you go and look at the situation at the school, from Montessori, nursery level to the high school, yet everyone could relate to him. That was something very unique in him. Allah subhanahu wa ta'ala had gifted him that ability. I remember the first time we invited him to address the majalis for the first Ashra of Muharram at Jafri Community Center. He came to me and he was kind of a little bit nervous, because the crowd in Muharram is the largest in the center. And I still remember telling him, Asad, I just used to call him Asad. for him he was just Asad. I used to say, Asad, just be yourself. Don't let the numbers intimidate you. I was in Peterborough that year for the Ashura. I used to get the reports. And I sent a message to him, you are doing fine. Continue the way you do. Just be yourself. And this is where we see that, you know, his progression started. And he was able to give, you know, leave a very large and deep impact on the community at large, locally and globally. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status, inshallah. Salawat pranay para. The point of reflection for us is that you can have relatively a shorter lifespan, but you can have the highest level of hayat tayyibah. Interestingly, this ayat where Allah subhanahu wa ta'ala says, man amila salihan, whether a male or a female, as long as wa huwa mu'minun, iman is the condition. فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاطًا طَيِّبًا. Allah says, we will give him a good life or make him live a good life in this dunya. You know, this is, it's very interesting that this ayat comes in that surah of the Quran which is named after An-Nahl. An-Nahl means bee. And I would like to relate this issue of lifespan, short or long, by the example of the honeybee. What is the lifespan of a honeybee? How long does a honeybee, we only eat the honey, that's all. But if you think about it, you know, honeybees' average lifespan is 8 weeks to 5 years, depending on the category of the honeybee. Mostly the bees which are known as drone bees, their lifespan is about 8 weeks only. Worker bees can live up to 6 weeks in summer or 5 months in winter. But during that short lifespan of the honeybee, it produces how much honey? In the entire lifespan of a honey, it produces 1/12 of a teaspoon. 1 out of the 12 portions of the teaspoon. But the interesting thing is that the honeybee never eats honey itself. The honeybee produces honey for the colony. And this is where I would say Asad Jafari was like a honeybee. He had a short life, especially his 10 years where he became fully active in the community. It was a short life, short 10 years. But as an orator and a teacher, he left a lasting legacy. And this is where we have to realize, you know, it's not important how many years you live. What counts is what are you leaving behind. Salawat pranay para. Since I'm talking about the example of the honeybee, let me go to Amir al-Mu'mineen Ali bin Abi Talib alayhi salatu wassalam. Where he says, خُذُوا مِن كُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنُهُ. Emphasizing the point about seeking knowledge. This is the Imam who is known as Babu Madinat al-Ilm. I might digress here, But always remember, you are a Shia. Shia of whom? Shia of Ali. You can call yourself Shia of Haider. You can call yourself Shia of Amir al-Mu'mineen. You can call yourself Shia Imam al-Muttaqeen. But always also remember that you are Shia to Bab Madinat al-Ilm. And as a Shia of somebody who is the gate to the city of knowledge, you cannot be true to your identity if you are devoid of ilm and knowledge. Your name demands that you should have ilm, any kind of ilm, whether it is for your dunya or for the akhirah. And Amir al-Mu'minin emphasizes, he says, خُذُوا مِن كُلِّ عِلْمٍ أَحْسَنَ. Whatever path of knowledge you seek, try to achieve the best of it. Teacher-wise, source-wise, institution-wise, go to the top. And then he gives the example, فَإِنَّ النَّحْلْ يَأْكُلُ مِن كُلِّ زَهْرٍ أَزْيَنُهُ. He says, look at the example of the honeybee. From each group of flowers, it will only sit in the best of it. It will be very selective. And then what happens? فَيَتَوَلَّدُ مِنْهُ جَوْهَرَان نَفِيسَان. And two very precious elements are produced from the honey. Honeybee, what? What is it? أَحَدُهُمَا فِيهِ شِفَاعُ النَّاسِ. One is in form of the honey, in which there is healing for the people. And the other element, precious element, which comes from the honey, is the beeswax. And he says that is used, يُسْتَضَاعَ بِهِ, as a source of enlightening everything around it. And so even the candle that you have comes from the wax, which is produced by the honeybee. But let me say, you know, when we talk about this wax candle, Asad Jafri was that candle. Yustava'a bihi. And what is the nature of candle? When it is lit, it will give light around it. But in that process, the candle itself gradually diminishes and dies out. So he was the Shama for us. He was the candle for us. He gave light, but the candle by nature gradually dies out. This is the example that we even use for the Shuhada. People like Asad Jafri and our great ulama and the Shuhada, the example given by Shaheed Murtadha Mutahhiri is that they are like the candle. When you lit them, they will give you the light. But in that process, they will themselves die. Especially when it comes to the shaheed. A shaheed by his shahadat is able to enlighten the environment, clarify the situation for those who are alive. They can know the difference between what is haq and batil, what is right and what is wrong, who is zalim and who is mazloom. And this is what Asad Jafri has done for us. And this is where I would say his life is indeed an example of Hayatun Tayyiba. Salawat. When you live a life with that perspective, when you fulfill your duties towards Allah subhanahu wa ta'ala, and your duties towards the people for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and if you do that in a timely fashion, not delaying things, oh, I still have a long life, we are deceiving ourselves. Nobody has given us any information where, when, which day, in what condition we will die. If we live our life every day with that sense of fulfilling the duty in a timely fashion, then when the time comes and the call comes, يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك. Oh, this soul which has attained tranquility, the hayat and the soul which lived hayat tayyiba, then there will be no hesitation in accepting that call and to say labbaik, and the person will give. It doesn't matter whether the life is long or the life is short. A person would be ready at any moment when the call comes to partake the journey to the next life. Salawat pranik parol. Ye jo tasavvur hai, hum aksar bahut se اہم معاملات کو پوسپون کرتے رہتے ہیں. ارے ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے. یہ غلط تصور ہے. اپنے کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. بلکہ ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے بر وقت اس کو پورا کیا جائے, تاکہ جب بلاوا آئے تو پھر انسان کو ہیزیٹیشن نہ ہو. یہ جو آپ مثال دیتے ہیں, دیکھتے ہیں کربلا میں, صرف ان کی بات نہیں ہے جو ایڈلٹ ہو چکے تھے, بلکہ وہ بھی جو جوان تھے یا ینگ ایڈلٹس تھے. جناب علی اکبر کی مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے. آپ سنتے رہتے ہیں تاریخ میں اختلاف ہے, 18 کے تھے یا 24 کے تھے, ڈزنٹ میٹر. وہ ایج جو ہے ڈزنٹ میٹر دیر. وہاں اگر آپ دیکھیں جو مثال ہمیں جناب علی اکبر کی ملتی ہے کہ انہیں کوئی ہیزیٹیشن نہیں تھا جب خبر ملی کہ ہمیں خدا سے جا کے ملنا ہے. قافلہ چل رہا ہے کربلا کی طرف, حسین ابن علی آگے چل رہے ہیں. جناب علی اکبر اخلاق کی ایک مثال دیکھیں, گھوڑا بالکل ساتھ ساتھ نہیں چل رہا ہے, باپ کے احترام میں تھوڑا پیچھے ہیں. روایت میں یہی ہے کہ حسین ابن علی اس سفر میں گھوڑے ہی پہ سوار تھے. عالم غنودگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کی طرف آ رہی ہے. افاقہ ہوا, بہت ہی نیچرلی زبان پر وہ جملہ آیا, ان للہ و ان الیہ راجعون. علی اکبر نے جملہ سن لیا, اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہیں بابا کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ. کہتے ہیں بابا یہ کلمہ حق ہے جو آپ نے کہا ہے, لیکن یہ موقع و محل کیا ہے؟ اس وقت بابا نے کہا, بیٹا عالم رؤیا میں ہم نے دیکھا کہ وہ آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جو ہے موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کی طرف آ رہی ہے. وہاں جناب علی اکبر کا صرف ایک سوال تھا, یا ابتا السنا علی الحق. بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا یقیناً ہم حق پہ ہیں. اس وقت وہ جملہ کہا ہے فلا نبالی. بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یا موت ہماری طرف آئے. اکبر نے یہ نہیں کہا کہ بابا میرے ڈریمز ہیں، اسپریشنز ہیں، میں نے زندگی کے لیے بہت کچھ سوچا تھا. نہیں، یہ وہ بند الہی تھا کہ جس کو معلوم تھا ہم نے اپنی ذمہ داری وقت پہ پوری کی ہے، جب بھی بلاوا آئے گا لبیک کے لیے ہم تیار ہیں. حسین ابن علی کے لیے عاشور کے دن ایسے جوان بیٹے کو روانہ کرنا بڑا مشکل تھا، جو اخلاق کے اس لیول پہ فائز ہے. بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ اکبر نے وہی جملہ دہرایا تھا جو اکثر علی بیان کرتے تھے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہماری طرف آئے. ہماری یہاں جنریشن گیپ نہیں ہے. اکبر نے اپنے دادا کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ویلیوز وہی ہیں، اقدار ہمارے وہی ہیں جو چلے آ رہے ہیں. عاشور کے دن جس شہید نے آ کے اجازت لی ہے، احباب اکثر ہیزیٹیٹ کرتے تھے جواب دینے میں، اجازت دینے میں، لیکن جب اکبر سامنے آئے ہیں، تاریخ میں صرف ایک مختصر جملہ ہے استعوانا فعوین لہو، اکبر نے اجازت مانگی اور حسین نے اجازت دے دی. قاسم کو روکا، اون محمد کو روکا، عباس کو بھی فوراً جواب نہیں دیا، جون جیسے غلام کو بھی منع کرتے رہے، لیکن جب جوان بیٹا سامنے آیا، حسین جانتے تھے میرا ذاتی امتحان ہے، یہ قسمی اور بھتیجا نہیں ہے، میرا بھانجا نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا صحابی نہیں ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، خدا امتحان لے رہا ہے، خدا یہ قربانی حاضر ہے تیرے لیے. اکبر گئے، جنگ لڑے، ایک بہت ہی بہادر سپاہ یزید کے سپاہی سے لڑے، کامیابی حاصل کی اور آئے. زدارہ نے حسین اس کی کامیابی کے بعد اکبر نے آ کے بابا سے ایک سوال کیا ہے. سوال یہ تھا، یا بتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے. وسقل الحدید اجحدنی، بابا اس اسلحے کی سنگینی نے مجھے تھکا دیا ہے. کیا سبیل ہے، کوئی راستہ ہے کہ پانی کے قطرہ مل سکے؟ عزدارہ رے حسین، حسین کی مجبوری کو سمجھے، یہ صاحب ولایت تکوینی ہے، اشارہ کرتے نہر القمہ کی طرف تو پانی ادھر آ جاتا، لیکن حسین جانتے تھے یہ میرا ذاتی امتحان ہے، ولایت کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. عزدارہ رے حسین، اکثر جوان یہ پوچھتے ہیں کہ حسین نے یہ عجیب عمل کیوں کیا، بس ایک جواب دیتے ہیں، ایک بیٹا میری زبان کو اپنے دہن میں رکھ لو، حسین کے پاس الفاظ نہ تھے. کس طرح سے اکبر سے کہتے، بیٹا تم پیاسے ہو، تم سے زیادہ باپ تمہارا. جیسے ہی اکبر نے بابا کی زبان کو اپنے دہن میں رکھا، احساس ہوا کہ بابا کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. عزدارار حسین، اگر عاشور کے دن کوئی تھا جو سب سے زیادہ پیاسا تھا، وہ حسین ابن علی کی ذات. مولے کو معلوم تھا پانی کب بند ہوگا، حسین نے اپنے ذات کے لیے پانی کا استعمال پہلے سے روک لیا تھا۔ عدداران حسین اس کے بعد وہی جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جاؤ تیرے جد آ چکے ہیں، ایک پانی کا کاسا لے کے تیرے انتظار میں ہے۔ اکبر جاتے ہیں، عدداران حسین صرف اخلاق کے ایک منظر کو بیان کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہیں گے کہ اکبر کو جب برشیل لگی ہے، جب گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ برچی جب لگی سینے پہ اس کے بعد بولنا کتنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی اکبر نے ایک طولانی جملہ کہا ہے، کہا ہے بابا آپ پر آخری سلام۔ پھر ایک جملہ کہتے ہیں کہ بابا میرے جد آ چکے ہیں، انہوں نے مجھے سیراب کر دیا ہے۔ حسین کو، حسین علیہ السلام کو مطمئن کرنا چاہتے تھے کہ بابا میں نے پانی مانگ کے آپ کو اور رنج و غم میں مبتلا کر دیا، بابا میں اب پیاسا نہ ہوئی نہیں، میرے جد نے آپ کے سیراب کر دیا ہے۔ عدداران حسین، حسین کی پیاس کا مرحلہ بات تک چلا ہے۔ بس اسد جعفری کی بیٹی سے خطاب ہے میرا کہ مجھے بتایا گیا ہے جب آواز آئی ان کے گرنے کی، یہ گھر والے اوپر سے نیچے جب آئے دیکھتے ہیں کہ مرحلہ ختم ہو چکا تھا۔ انسان جب اپنے کسی عزیز کو بیماری میں دیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے خدمت کر سکے، کم سے کم پانی پلا سکے، لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے عاشور کے دن حسین کے پیاس کی شدت کا احساس، سکینہ کو اتنا تھا کہ جب گھوڑا آیا ہے جب گھوڑا خیمے کے باہر آیا ہے، اس کی آواز اہل حرم نے سلی، بیبیاں نکل آتی ہیں۔ اس بچی نے گھوڑے سے صرف ایک سوال کیا تھا، کہا ہے اس میں با وفا یہ بتاؤ میرے بابا کو آخر میں پانی نصیب ہوا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کی محنت اور ان کے اعمال کو قبولیت کے شرف عنایت فرما، ان کو محمد آل محمد کے جوار میں عنایت جگہ عنایت فرما، ان کے گھر والوں کو، اعزہ رشتہ داروں کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے تلاوت۔